الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، برادران عزیز، جو آیت کریمہ پڑھی گئی سورۃ الرعد کی ہے، اللہ تعالیٰ اس آیت میں بہت اہم باتیں ارشاد فرما رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں لہو معقبات من بین یدیہ، ہر شخص کے لیے حفاظتی فرشتے ہیں اس کے آگے اور اس کے پیچھے، جو اس کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم کی وجہ سے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم، بے شک اللہ تعالی اس قوم کی حالت نہیں بدلتے جب تک وہ قوم خود اپنی حالت نہیں بدل لیتی. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ کسی مصیبت کا، بلا کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے کوئی ٹالنے والا نہیں ہوتا. وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَال، اور اللہ کے سوا لوگوں کا کوئی مددگار نہیں ہے. یہ بہت اہم آیت کریمہ ہے. اس آیت میں پہلی بات تو اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے لیے حفاظتی فرشتے ہیں. فرشتوں کو معقبات کیوں کہتے ہیں؟ معقبات کا معنی ہے باری باری آنے والے اور باری باری حفاظت کرنے والے. روایتوں میں آتا ہے کہ فرشتے انسان کی حفاظت کے لیے باری باری آتے ہیں اور باری باری حفاظت کرتے ہیں، آگے اور پیچھے سے ہر طرف سے حفاظت کرتے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ انسان کے ظاہر کی بھی حفاظت کرتے ہیں، باطن کی حفاظت بھی کرتے ہیں، اور دنیا کی حفاظت بھی کرتے ہیں اور دین کی حفاظت بھی کرتے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ حادثات سے، شرور سے اور آفتوں سے بھی بچاتے ہیں، اور دینی اعتبار سے برائیوں سے بچاتے ہیں، نیک ارادے انسان کے دل میں ڈالتے ہیں. فرشتے اللہ کی طرف سے نیک باتیں انسان کے دل میں ڈالتے ہیں. یہ اس وقت تک ہوتا ہے جب تک اللہ کی مرضی ہوتی ہے. جب اللہ کی مرضی نہیں ہوتی، حفاظت کے فرشتے ہٹ جاتے ہیں، تو حادثات کا انسان شکار ہوتا ہے، مصیبتوں میں پھنستا ہے، موت کا وقت آ چکا ہے تو موت بھی اس کو آتی ہے، اور آسمانی آفتوں سے بھی حفاظت کرتے ہیں، لیکن جب اللہ کا فیصلہ نہیں ہوتا تو آسمانی حفاظتوں سے، مصیبتوں سے حفاظت نہیں کرتے، اور دینی اعتبار سے بھی حفاظت چھوڑ دیتے ہیں جب اللہ کی مرضی نہیں ہوتی ہے۔ یہ تو ایک مضمون ہوا، آگے دوسرا مضمون اللہ یہ بیان کرتے ہیں، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ بہت اہم بات ہے کہ بلا شبہ اللہ تعالی کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدل نہیں لیتی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ علماء اور مفسرین نے یہ مطلب بیان کیا ہے، اللہ تعالی نے جو امن دے رکھا ہے، عافیت نصیب کر رکھی ہے، مصیبتوں سے حفاظت اللہ کی طرف سے جو ہو رہی ہے، یہ اللہ تعالی باقی رکھتے ہیں اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرتے، لیکن جب قوم خود اپنے پیروں پر کلہاڑی مار کر اور گناہوں میں مبتلا ہو کر، سرکشی کر کے، نافرمانی کر کے، اس بات کی مستحق ہو جاتی ہے کہ اب اللہ کی سزا اس پر ہو، تو پھر اللہ حالت بدل ڈالتے ہیں، امن اور عافیت کی جگہ مصیبت لے آتے ہیں، اور راحت کی جگہ مشقت لے آتے ہیں، سکون اور چین کی جگہ اضطراب اور پریشانی لے آتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا ایک دستور ہے، اس کی عادت ہے، اس لیے بہت ہی زیادہ متفکر ہونے کی ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالی کی یہ سنت، یہ عادت اس وقت تک رہتی ہے جب قوم خود اپنے پیر پر کلہاڑی نہیں مال لیتی، جب اپنا بگاڑ اپنے ہاتھوں سے کر لیتی ہے، عقیدہ اور عمل بگاڑ کر، پھر اللہ تبارک و تعالی بہتر حالت ختم کرتے ہیں، بدتر حالت لے آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کا یہ عمومی ضابطہ ہے جو اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے ایک حدیث پاک ہے، اور وہ دعا بھی ہے، دعا بھی ہے، اور اس دعا کو مانگنے کی ہدایت ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مستقل وہ دعا مانگتے تھے، کتنی اہم دعا ہے، آپ فرماتے تھے، اللہم انی اسألوکا فعل الخیراتی وترک المنکراتی وحب المساکین۔ اے اللہ، میں آپ سے خیر کے کاموں کو، خیر کے کاموں کو کرنے اور منکرات کو چھوڑ دینے اور مساکین سے محبت کی دعا مانگتا ہوں۔ یہ تین باتیں ہوئی، فعل الخیرات، خیر کے کاموں کو کرنے کی دعا مانگتا ہوں، خیر کے سارے کام ہیں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکات دینا، حج کرنا، عمرہ کرنا، صدقات کرنا، دعائیں مانگنا، ذکر کرنا، تلاوت کرنا، اور ان کے علاوہ جو دوسرے نیک کام ہیں، چاہے مثبت ہوں چاہے منفی ہوں، ان تمام خیر کے کاموں کے کرنے کی دعا میں آپ سے مانگتا ہوں، وہ ترک المنکرات، منکرات کو چھوڑنے کی دعا آپ سے مانگتا ہوں، کہ ہر منکر، جھوٹ ایک منکر ہے، مجھ سے چھوٹ جائے، وعدہ خلافی ایک منکر ہے، مجھ سے ختم ہو جائے، حسد ایک منکر ہے، وہ ختم ہو جائے، بد نظری ایک منکر ہے، وہ ختم ہو جائے، بدکاری ایک منکر ہے، وہ ختم ہو جائے، جادو ایک منکر ہے، وہ ختم ہو جائے، سود لینا دینا منکر ہے، رشوت لینا دینا منکر ہے، ختم ہو جائے۔ کس قدر لمبی فہرست ہے، وہ ترک المنکرات۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو سمندر کو کوزے میں بھرنے والے ہیں. اللہ نے آپ کو جوامع الکلم دیے ہیں کہ الفاظ مختصر معانی اور مطالب دریا کی طرح ہوا کرتے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں اللہم انی اسألوک فعل الخیرات و ترک المنکرات و حب المساکین, اور مساکین سے محبت مانگتا ہوں. مساکین سے محبت مانگے گا تو پھر تکبر نہیں ہوگا, غرور نہیں ہوگا, حق سے بے نیاز نہیں ہوگا, حق سے اعراض نہیں کرے گا, شریعت مطہرہ کے سامنے سر جھکائے گا, اور جتنے خیر کے نیک کے کام ہیں ان تمام کو کرے گا. وحب المساکین, دل میں قومی ہمدردی آئے گی, جذبہ پیدا ہوگا, اخوت و بھائی چارگی اس کے اندر آئے گی. وحب المساکین, آگے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں عجیب اور اہم بات ہے, وَإِذَا عَرَدْتَ فِي قَوْمٍ فِتْنَةً فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ, پروردگار آپ کسی قوم کے ساتھ فتنے کا ارادہ کر لیں, کسی قوم کے ساتھ آپ فتنے کا ارادہ کر لیں کہ اس کو مبتلا فتنہ ہونا ہے, اے اللہ میری حفاظت فرما اور میری وفات فتنہ میں مبتلا ہوئے بغیر ہو جائے. فتوفنی غیر مفتونین, فتنہ کی مجھے ہوا نہ لگے, فتنہ میں مبتلا ہوئے بغیر میری وفات ہو, اے اللہ ایسی وفات نصیب فرما. یہ کتنی اہم بات ہے کہ فتنہ عام ہو جائے اور دنیا میں رہتے ہوئے فتنے سے حفاظت ہو جائے اور فتنے سے بچتے بچاتے ہوئے وفات ہو جائے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا مانگ رہے ہیں, اس دعا کی تلقین کر رہے ہیں. آگے اس کا تیسرا جز ہے, بڑا پیارا جز ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہم انی اسألوک حبک و حب من یحبک و حب عملی یقربنی الی حبک, اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں, آپ سے آپ کا حب اور آپ کی محبت مانگتا ہوں, آپ اپنی محبت میرے دل میں ڈالیے. وہ حب من یحبک, اور ان لوگوں کی محبت میں آپ سے مانگتا ہوں جو آپ سے محبت کرتے ہیں. یحبو کا, ان کی محبت میں آپ سے مانگتا ہوں جو آپ سے محبت کرتے ہیں. کون کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول کیا کرتے تھے, صحابہ کیا کرتے تھے, تابعین کیا کرتے تھے, اولیاء امت کیا کرتے تھے, علماء عظام کیا کرتے تھے, نیک لوگ اللہ سے محبت کیا کرتے ہیں. تو خلاصہ یہ ہوا, اے اللہ اپنی محبت بھی میرے دل میں ڈال اور نیک لوگوں کی محبت بھی میرے دل میں ڈال, میرے دل میں نیک لوگوں کی محبت پیدا ہو جائے. کتنی بڑی بات ہے کہ دل میں اللہ کی محبت نہیں, دل میں نیک لوگوں کی محبت نہیں ہے, یہ قساوت قلبی ہی نہیں, بہت بڑی یوں کہیے کہ بدبختی کی علامت ہے. بدبختی کی علامت ہے کہ نیک لوگوں کی محبت دل میں نہ آئے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود یہ دعا سکھا رہے ہیں, اللہم انی اسألوک حبک و حب من یحبک. اسی لیے ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ جب کوئی کسی کے یہاں کھانا کھائے تو یہ دعا کرے کہ تیرے یہاں نیک لوگ کھانا کھاتے رہیں, نیک لوگ تیرے یہاں کھانا کھاتے رہے, یہ دعا آپ نے سکھائی. تو آپ یہ فرما رہے ہیں, اے اللہ آپ اپنی محبت دیجئے, وہ حب من یحبک, اور ان لوگوں کی محبت دیجئے جو آپ سے محبت کرتے ہیں, اور آگے وہ حب عملی یقربنی الی حبک, اور اس عمل کی محبت دیجئے جو عمل آپ کی محبت سے قریب کرتا ہے, جو عمل آپ سے ملاتا ہے, جس عمل سے آپ کی محبت پیدا ہوتی ہے. وہ کون سا عمل ہے؟ وہ احکام شریعت پر عمل ہے جو انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام اور ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. اس لیے اس آیت کریمہ کو اور اس حدیث شریف کو رکھ کر سمجھیے, اور ایک خلاصہ ہمارے سامنے آنا چاہیے آج کے اس گئے گزرے دور میں ہم کو کیا کرنا چاہیے, ہم کیا کر رہے ہیں. اس گئے گزرے دور میں صرف رونا حل نہیں ہے، اسباب پریشانی کا ذکر علاج نہیں ہے، پریشانیوں کا ذکر اور ان کے اسباب کا ذکر علاج نہیں ہے۔ جب تک کہ ہم اس حل کو ڈھونڈ نہ لیں جس حل کی وجہ سے پریشانیاں دور ہوں گی، جس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی مصیبتیں ختم کرتے ہیں، اس حل کو ڈھونڈیے، ان اسباب کو لے کر آئیے اور صحیح اسباب تک پہنچ کر صحیح علاج تشخیص ہو جائے، بہت بڑی بات ہے۔ ڈاکٹر اقبال رحم اللہ، اللہ ان کی قبر پر رحمتیں برسائے، وہ اس قدر اہم باتیں بتاتے ہیں کہ ان کی باتوں میں بیماریاں بھی ہیں، بیماریوں کا علاج بھی ہے، پریشانیاں بھی ہیں، پریشانیوں کا علاج بھی ہے۔ وہ اشعار میں ایسی ایسی باتیں کہے گئے ہیں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ان کے بعض اشعار سے قرآن اور سنت کا مفہوم ادا ہو رہا ہے تو بے جانا ہوگا۔ بہت اچھی باتیں کہہ رہے ہیں، انہوں نے شکوا لکھا، جواب شکوا لکھا، اللہ آج ہمیں معاف فرمائے کہ شکوا اور جواب شکوا، اس میں انہوں نے قوم کی ساری حالت بیان کی ہے۔ شکوا اور جواب شکوا میں قوم کی، مسلمانوں کی جتنی کیفیتیں ہیں، جتنی برائیاں ہیں، ان تمام برائیوں کو بیان کیا ہے اور برائیوں کا حل بھی پیش کیا ہے۔ لیکن ہم شکوا اور جواب شکوا کو بطور تفریح کے پڑھتے ہیں اور بطور معلومات کے پڑھتے ہیں، وہ بطور معلومات نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ کتنی اہم بات ہے، کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے۔ تہجد تو چھوڑیے، نماز فجر کا ذکر کیجئے، نماز فجر کس قدر بھاری ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہر طرف سے مصیبت ہے، قنوت نازلہ شروع کی جائے۔ بے شک قنوت نازلہ بہت اہم ہے، لیکن نماز فجر میں کیا سارے مصلی شریک ہوتے ہیں کہ قنوت نازلہ کی تاثیر ہو اور قنوت نازلہ کا فائدہ ہو؟ آدھی قوم پڑی سو رہی ہوتی ہے تو پھر قنوت نازلہ کا فائدہ ہوگا کیا؟ ڈاکٹر اقبال سے پوچھئے کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ طبع آزاد پہ قید رمضان بھاری ہے، طبع آزاد پہ قید رمضان یعنی رمضان المبارک کی جو قید ہے کہ صبح سے شام تک، صبح سے شام تک روزہ رکھا جائے، یہ روزہ بہت بھاری ہوتا ہے۔ اور روزہ یا تو رکھتے نہیں یا رکھ لیتے ہیں، جو روزہ کی شرطیں آداب ہیں ان کو اختیار نہیں کرتے، ایک رواج ہے، ایک رسم ہے، اس طریقے سے رکھ لیتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں طبع آزاد پہ قید رمضان بھاری ہے، کہ تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے، تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے، یعنی اللہ سے وفاداری کا دستور کیا یہی ہے کہ شریعت سے بیزاری اور احکام شریعت سے دوری، پھر اللہ کی مدد کے ہم منتظر ہو رہے ہیں، کیا یہی دستور ہے؟ اور آگے کہتے ہیں کتنی پیاری بات ہے، قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ باہم نیک نیتی کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ نہیں ہوگا تو انجم کی محفل بھی نہیں ہوگی اور ستاروں کی مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ کتنی پیاری باتیں ہیں جو انہوں نے کہی ہیں، ان کو ہم پڑھیں۔ وہ ایک جگہ کہتے ہیں تھے تو وہ تمہارے آبا ہی، تم کیا ہو؟ یعنی جن صحابہ کا، جن تابعین کا، تبع تابعین کا، علماء امت کا ہم ذکر کرتے ہیں اور ان پر فخر کرتے ہیں، اقبال کہتے ہیں تھے تو آبا وہ تمہاری ہی، تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، کل کیسے پیسے آئیں گے اور کل کہاں سے پیسے آئیں گے اور کل کے لیے کھانے کے سامان کیسے ہمارے پاس آئیں گے، ہم تو اس کے منتظر رہتے ہیں، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، کل کے منتظر بیٹھے ہیں، تو ہم کو ہمارے آبا و اجداد پر فخر کرنے کا حق نہیں ہے. اور ان کے ساتھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئی، وہ مدد ہمارے ساتھ آ جائے مشکل ہے. اس لیے ان اشعار میں بڑی پیاری باتیں کہتے ہیں، وہ قوم کو سمجھاتے ہیں کہ ہم کو کس طریقے سے رہنا ہے. اس لیے خلاصہ یہ ہے کہ ہم احکام شریعت پر آئے. اور اب دیکھیے، ایک طرف تجارت کی پریشانیاں ہیں، ملازمت کی پریشانیاں ہیں، بے روزی کا اور روزگار نہ ہونے کا دور دورہ ہے، مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں، اور پھر دشمنوں نے ہر طرف سے گھیر لیا ہے. کل آئندہ، آئندہ ہفتہ، آئندہ ماہ کیا ہوگا، اللہ ہی بہتر جانے. ایسے حالات میں، ایسے ماحول میں، ایسے اوقات میں اگر ہم خود اپنا حل تلاش نہیں کر لیتے اور علاج اگر ہم اپنا نہیں کر لیتے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، جب اللہ کسی قوم پر آفت ڈالنے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو کوئی اسے دور کرنے والا نہیں ہوتا، مصیبت دور نہیں ہوتی. اس لیے ٹھنڈے دل سے ہم سوچیں، اللہ کے لیے غور کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. بہت سے ایسے گناہ ہیں جو تجارت کی خرابیوں کے باوجود، ملازمت کی خرابیوں کے باوجود ہمارے معاشرے میں پائی جا رہی ہیں. مثلاً سود ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں سینکڑوں کو ختم ہوتے ہوئے، بڑے بڑے تاجروں کو ختم ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سود سے فوری نفع ہمارے سامنے اور ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، اس لیے سود لینا چاہیے. اور ہمارے سامنے جو سینکڑوں ہزاروں ڈوب چکے ہیں اور آئے دن ڈوب رہے ہیں، ان سے ہم سبق نہیں لیتے، تو پھر آگے ہم کو سبق حاصل کیسے ہوگا، نجات کہاں سے ملے گی، حفاظت کیسے ہوگی، سوچنے کی ضرورت ہے. سود کتنا بڑا گناہ ہے، ان تمام وعیدوں کو اور ان تمام باتوں کو سامنے رکھیے اور اپنی آنکھوں سے جو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی سامنے رکھیے. اسی طرح سے رشوت ہے، رشوت کی وجہ سے اللہ کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے، بہت جلد آتی ہے. اگر تاجر قوم سود میں مبتلا ہے تو ملازم قوم رشوت میں ہے، ملازمین کا جو طبقہ ہے وہ رشوت میں گرفتار ہے. غیر لیتے ہیں دیتے ہیں، اس سے ہمیں کوئی بحث نہیں، مسلمان رشوت کیوں لیتا ہے؟ رشوت کی وجہ سے کیا اس کو سکون ملے گا، چین ملے گا، راحت ملے گی؟ کیا اس کو عافیت کے ساتھ روزگار نصیب ہو جائے گی؟ کیا دو چار لقمے اس کے بڑھ جائیں گے؟ کوئی بات نہیں ہے، پریشانیوں میں اضافہ ہی ہوگا، لیکن رشوت چھوڑنے ہم تیار نہیں. آئیے، جھوٹ ہے، جھوٹ کی وبا اس قدر عام ہے، جھوٹ کو ہم برا نہیں سمجھتے، بڑی آسانی سے ہم جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ سن لیتے ہیں، ایک دوسرے کو جھوٹ بول کر ٹال دیتے ہیں. جبکہ حدیث پاک میں صحابہ پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہاں ہو سکتا ہے، بزدل ہو سکتا ہے. آپ فرماتے ہیں ہاں ہو سکتا ہے، طبعی اعتبار سے بزدلی بری نہیں ہے. صحابہ پوچھتے ہیں کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ کہتے ہیں ہاں ہو سکتا ہے. طبعی بخالت، شرعی بخالت درست نہیں ہے، شرعی بخالت درست نہیں ہے کہ حقوق واجبہ بھی ادا نہ کرے. حقوق واجبہ بھی ادا نہیں کرتا ہے، اس کو ملعون کہا گیا. یہ طبعی بخالت ہے کہ زائد پیسے اللہ کے راستے میں دینے کے لیے تیار نہیں ہے. کیا ایسا ہو سکتا؟ آپ کہتے ہاں ہو سکتا ہے. صحابہ تیسرا سوال کرتے ہیں کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں نہیں, جھوٹا نہیں ہو سکتا, جھوٹ کی ضرورت نہیں ہے. اور ہم جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ بول کر ہم اللہ کی مدد کے منتظر رہتے ہیں, مدد آئے گی کیسے؟ اسی طرح سے ایک بہت بڑی وبا ہمارے درمیان عام ہے, وہ وعدہ خلافی ہے. وعدہ خلافی ہے کہ بات پر بات, ہفتہ پر ہفتہ, مہینے پر مہینہ ٹالنا ہم معمولی سمجھتے ہیں, جبکہ کس قدر اہم کام ہے اور کس قدر اہم زبان اور ذمہ داری کی بات ہے کہ ہم جو وعدہ ٹالتے رہتے ہیں اس کی بالکل اجازت نہیں ہے. اور صحابہ کرام میں اس کا تصور بھی نہیں تھا, صحابہ کرام میں اس کا تصور بھی نہیں تھا. ڈاکٹر اقبال سے پوچھیے وہ کیا کہتے ہیں, صحابہ کیا تھے, ہم کیا ہے؟ تم ہو آپس میں غضبناک, وہ آپس میں رحیم. تم ہو آپس میں غضبناک, وہ آپس میں رحیم. تم خطا کار و خطا بھی, وہ خطا پوش و کریم. تم آپس میں غضبناک ہو اور وہ آپس میں رحم دل تھے. اور تم خود خطا کار ہو اور خطا کو پھیلانے والے ہو. اور صحابہ کرام خطا پوش تھے, غلطیوں کو چھپانے والے تھے اور کریم تھے. زمین و آسمان کا فرق ہو گیا ہے, بہت بڑا فرق ہو گیا ہے جس کو اقبال پیش کر رہے ہیں. تو وعدہ خلافی بہت بڑا گناہ ہے. اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں پورا قرآن اٹھا کر دیکھیے, کہیں ہے کہ اللہ جھوٹ نہیں بولتے؟ ایسا نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتے. ان اللہ لا یخلف المیعاد قرآن میں ہے, انک لا تخلف المیعاد ہے, اور اذان کے بعد جو دعا پڑھی جاتی اس میں ہے انک لا تخلف المیعاد. یہ جملہ کیوں لا رہے ہیں کہ اللہ تعالی وعدہ خلافی کرتے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کر ہی نہیں سکتے. تو امت کو بتانا مقصد ہے, لوگوں کو سمجھانا مقصود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اگر کرنا چاہے تو اس سے اوپر کوئی طاقت نہیں, کوئی اس کے ہاتھ پکڑنے والا نہیں, کوئی اس کو روکنے والا نہیں, کوئی اس کے آڑے آنے والا نہیں ہے. وہ زبردست ہے, حی قیوم ہے. جب اس کی کوئی گرفت کرنے والا نہیں اور وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے تو ہما شما وعدہ خلافی کیوں کرتے ہیں؟ کس وجہ سے کرتے ہیں؟ آج کے اس دور میں دیکھیں کہ جس قدر پریشانی آئی ہوئی ہیں, جہاں تک اپنا تجزیہ ہے 90% پریشانیاں ہماری طرف سے آئی ہیں, 90% پریشانیاں ہماری طرف سے آئی ہوئی ہیں. اس لیے علاج ہم خود کر سکتے ہیں کہ ان بیماریوں کو دور کریں, ان خرابیوں کو دور کریں, ان سے اپنے آپ کو بچائیں. اس طریقے سے انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی. تجارتی پریشانی ہے اور ملازمت کی پریشانی ہے, بتائیں کہ کون سا نکاح ہے جس کے اندر فضول خرچی نہیں ہوتی ہے؟ ساری فضول خرچی ہوتی ہے. اور جو پابندیاں عائد کی گئی تھی ان پابندیوں کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی کامیابی کا اور فتح کا کام کر لیا, جبکہ یہ جماعت سے متعلق نہیں ہے. جماعت ایک پابندی عائد کرتی ہے تو قوم کے لیے, آسانی کے لیے کہ پریشانیاں نہ ہو, مصیبتوں میں گرفتار نہ ہو, سودی قرضے نہ لیے جائیں اور فلا مصیبتیں نہ ہو, اس لیے جماعت عائد کرتی ہے. حالانکہ اس کا تعلق شریعت سے ہے, اس کا تعلق اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے, اس کے حکم سے. ہمارے نکاحوں میں فضول خرچی نہیں ہوتی. کس کون سے نکاح کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں؟ ہر نکاح میں فضول خرچی ہوتی ہے. اب جو زائد دعوتوں پر پابندی ہے, ہم شادی محل سے ہٹ کر دوسری جگہوں میں وہ دعوتیں کرتے ہیں, ان ضیافتوں کو کرتے ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں ہم نے کوئی بڑا کارنامہ انجام دے لیا. حالانکہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں سوائے نقصان کے. صرف نقصان ہے شریعت مطہرہ کا اور اپنی قوم کا, اور غریبوں کا نقصان ہے اور ہمارا نقصان ہے. ہم قرض دار ہوتے ہیں لیکن ٹھنڈے دل سے ہم نہیں سوچتے ہیں نکاح میں فضول خرچی ہوتی کیوں ہے, کس وجہ سے ہوتی ہے؟ جبکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعظم النکاح برکتن ایسرہ معونہ، بہت بابرکت نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ ہوا ہو، خرچ سب سے کم ہوا ہو. اب دیکھیے میں اس بات کو اور ذرا پھیلا کر کہنا چاہتا ہوں، نکاح میں فضول خرچی ہو رہی ہے، ایک طرف ہم کو اس کو بند کرنا ہوگا، فضول خرچیوں سے دور رہنا ہوگا. اور آج جو سونے کی قیمت آسمان کو چھو رہی ہے، ہم میں سے ہر ایک پریشان ہے کہ اس کی قیمت بہت زیادہ ہو گئی، مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی. لیکن اللہ کے لیے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں، وہ کون ہے جو یہ کہے کہ بغیر زیورات کے یا جو زیورات آپ دے سکتے ہیں دے دیں، اس پر نکاح ہو جائے اور زندگی بھر آپ جو دینا چاہیں دیتے رہے. جب سونے کی قیمت گھٹ جائے گی تب سونا خریدا جائے، یا جب اللہ مال دے دے تب خرید کر دے، کتنی اچھی صورت ہے. اور علماء کرام جو جہیز وغیرہ سے منع کرتے ہیں، اس سے منع کرتے ہیں جو شادی کے موقع پر دیتے ہیں. فی نفسی جہیز سے منع نہیں ہے، فی نفسی زیورات سے منع نہیں ہے، کہ اگر کسی لڑکی کی شادی ہو رہی ہے لڑکا کے ساتھ، تو آپ اپنی لڑکی کو اس کی زندگی بھر دیتے رہیے. جب بھی اللہ آپ کو دے آپ ان کو دے، کون منع کرتا ہے؟ کہیں منع نہیں ہے. جب کسی غیر کو ہدیہ دینا محبت کی علامت ہے، سنت ہے، کیا اپنی اولاد کو ہدیہ دینا غلط ہوگا؟ اپنی اولاد کو ہدیہ دینا کیا خراب بات ہوگی؟ غلط تصور ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں جس دن نکاح ہو اسی دن تمام ذمہ داریوں سے فارغ ہو جائیں، پھر آگے ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہ ہو. یہ غلط تصور بیٹھا ہوا ہے جس کی وجہ سے نکاح نہیں ہو رہے. اب جو نکاح ہے، میری رائے تو یہ ہے کہ وقت پر نکاح ہو اور دعوتوں کا جو بوجھ ہے اسے کم کیا جائے. کیا ضرورت ہے کہ 500,000 افراد ہی آئے؟ جتنے اللہ تبارک و تعالی کی مدد سے ہم کھلا سکتے ہیں، 100-200 افراد کو، 50-100 افراد کو، جو نہایت قریبی رشتہ دار ہیں ان کو کھلائیں، اور جو ضروری چیزیں ہم کھلا سکتے ہیں وہ کھلائیں. خامخواہ کی شان اور ریاکاری سے نہ کسی کا پہلے بھلا ہوا نہ بعد میں کسی کا بھلا ہوگا. کبھی کسی کا بھلا نہیں ہوا ہے، ریاکاری کی وجہ سے قوم ڈوب تو گئی ہے، خطرناک بیماریوں میں پھنس تو گئی ہے، لیکن کسی کا علاج کبھی نہیں ہوا. اس لیے اللہ کے لیے اس بات کا عہد کریں کہ نکاح اپنے وقت پر ہو، اور طے کر لیں آپس میں جب بھی اللہ ہم کو دے گا ہم دیتے رہیں گے، نہ بھی دیں تو ہمدردی کا جذبہ ہونا چاہیے. ڈاکٹر اقبال عجیب موازنہ کرتے ہیں، تم ہو سراپا گفتار، وہ تھے سراپا کردار. تم ہو سراپا، صرف گفتار ہی گفتار ہم ہیں، تم ہو سراپا گفتار، وہ تھے سراپا کردار. تم اخوت سے گریزاں، وہ اخوت پہ نثار. اخوت بھائی چارگی سے ہم بھاگتے ہیں، جہاں بھائی چارگی کا معاملہ آتا ہے ہمارے لیے مصیبت سامنے آتی ہے، جبکہ حضرات صحابہ اور تابعین اور ہمارے اسلاف اخوت پر فدا تھے. کسی کا بھلا ہو جائے یہ ان کی دلی خواہش تھی، اور اللہ تبارک و تعالی نے ایک جملے میں صحابہ کی تعریف فرمائی، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جو محمد کے ساتھ ہیں وہ آپس میں رحیم ہیں، مہربان ہے، آپس میں ایک دوسرے پر فدا ہے. اللہ کرے یہ صفت ہمارے اندر بھی آئے اور ہماری قوم میں بھی بیدار ہو. علاج کا اب بھی وقت ہے، بشرطے کہ ہم تیار ہو جائیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. بقیہ باتیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ آئے گی. واخر